بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله. کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب کے اپنے مقدمے سے. وہ جو مقدمہ ہے اس میں بہت ہی علمی اور بہت ہی اچھی اور طالب علم کے لیے مفید باتیں ہیں، اس لیے میں جلدی نہیں کروں گا. درس منہج کے تعلق سے ہے، ہم ٹھہر ٹھہر کے چلیں گے، سمجھ سمجھ کے چلیں گے. مقدمہ جو سلف منہج السلف جو ہے، مقدمہ جو شیخ نے بیان کیا ہے یہ اجمالی منہج السلف کو بیان کیا ہے مجمل طور پہ، اور پھر آگے جو پوری کتاب وہ تفصیل ہے. تو پہلے اجمال سے کام لیا، پھر تفصیل سے کام لیا. بہت اہم باتیں مقدمے میں بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں، وهذا من حسن التصنيف جیسے کہا جاتا ہے. پہلے آپ اجمال سے کام لیتے ہیں پھر تفصیل سے، تو طالب علم جو ہے اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے اجمال سے پہلے مسائل کو یاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر ضرورت کے لیے تفصیل پر غور و فکر کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مقدمے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، خطبة الحاجة سے شیخ صاحب نے اپنے اس پیارے تصنیف کا آغاز کیا ہے. خطبة الحاجة کے تعلق سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آج جو شیخ صاحب کے اپنے قول ہے وہاں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فقد بعث اللہ نبیہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للناس. بے شک تحقیق اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، سورة الانبیاء آیت نمبر 107. پوائنٹ نمبر 1 یہاں پہ لکھے ہوئے نہیں ہے، میں شرح میں صرف آسانی کے لیے طالب علم کو تاکہ یہ فنگر پوائنٹس پہ چیزیں یاد آ جائیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے مقدمے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور اس کی دلیل وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء نمبر 107. اچھا، آپ اسلم رحمۃ للعالمین ہیں. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو حکم دیا گیا ان کو رسالت پہنچانے کا حکم دیا گیا، تو وہ بہترین طریقے سے اور آسان ترین طریقے سے مکمل طور پر اس پیغام کو پہنچا دیا ہے. اسی کا نام رحمت ہے نا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کی بہترین طریقے سے تعمیل کی اور تکمیل کی ہے. تو رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وجعل امته امة وسطا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا. امت وسط کیا ہے؟ پہلے دلیل سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورة البقرة نمبر 143. اور اسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے تم لوگوں کو امت وسط, درمیانی امت, عدل انصاف کرنے والی امت. وسط, وسطیت کا نام جو ہے درمیان سے ہے, میانہ روی سے کہ معنی اس میں پایا جاتا ہے, اور عدل و انصاف کا معنی جیسے آگے بیان ہوگا. کیونکہ جو میانہ روی سے کام لیتے وہی عدل و انصاف اور اعتدال سے کام لیتے ہیں. کیوں امت وسط بنایا؟ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے بنو. گواہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے, عدل و انصاف والا ہوتا ہے, یا غلو سے کام کرنے والا جھوٹا انسان ہوتا ہے. گواہ ہوتا کون ہے؟ ہم کسے گناہ گواہ بناتے ہیں اپنے روزمرہ معاملات میں؟ سچے انسان کو اور جو عدل و انصاف کرنے والا ہو, ایسا ہے نا. تو امت وسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں پر گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ کیا گواہی دیں گے اور اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ بارک اللہ فیک. لوگ اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گے, اپنے رسولوں کو جھٹلائیں گے. بعض لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا, نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, ہمیں یہ پیغام تو نہیں ملا, ہمیں رسول نے شرک سے تو آگاہ نہیں کیا, فلان نافرمانی سے آگاہ تو نہیں کیا, ظلم سے آگاہ تو نہیں کیا, تو پھر کون گواہی دے گا؟ گواہوں میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے. بڑا شرف ہے, اعزاز ہے اس امت کا. اس امت کو کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے. بارک اللہ فی قرآن مجید سے. قرآن مجید میں قصص الانبیاء ہے, کس رسول کو کس قوم کے لیے بھیجا ہے, کیا پیغام دے کے بھیجا ہے, قوم نے کیا جواب دیا تھا, مکمل قصے تفصیل کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں صرف اس کان سے سن کے سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں یاد رکھیں, یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا دین ہے, ہم گواہی دینے والے ہیں, یہ امت گواہی دے گی, اور گواہی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بغیر علم کے امتی کا ہونا ممکن نہیں ہے. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہی دیں گے کہ یہ میرا امتی جو ہے اس نے پیغام کو لیا ہے کہ نہیں لیا ہے, اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, کیسا امتی ہے, اتباع کرنے والا ہے یا ابتداء کرنے والا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اے عدولا لا يميلون عن الحق لا الى غلو ولا الى جفاء بل يتوسطون ويعتدلون. وسطا کا معنی ہے کہ عدول ہیں, عدل انصاف کرنے والے ہیں. لا يميلون عن الحق, حق سے دوری اختیار نہیں کرتے, میلان کہتے ہیں ہٹنے سے, حق سے ہٹتے نہیں. جب انسان ایک دفعہ ہٹ جاتا ہے اور پھر اپنے سمت کو درست نہیں کرتا, پھر دوری جتنا چلتا رہتا ہے دوری بڑھتی جاتی ہے. تو لفظ میلان کا ہے, یعنی ہٹ جانا اور دوری اختیار کرنا. کس چیز سے؟ حق سے. لا الہ غلو, نہ غلو کی طرف جاتے ہیں, ان کا میلان ہوتا ہے. ولا الہ جفا, نہ جفا کی طرف. غلو کے معنی حد سے گزر جانا. جو فرائض ہیں, نوافل ہیں, جو شریعت کے حدود ہیں, ان کو پار کر کے جانا. جیسے کہ زہد کے نام پر تصوف وجود میں آیا. زہد شریعت کے حدود کے اندر تھا, تصوف غلو ہے, شریعت کی حدود کو پار کرنے کا دوسرا نام ہے. صحابہ کرام زہاد تھے, صوفی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زہد پر قائم تھی, تصوف پر قائم نہیں تھی, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, تصوف کا معنی ہے دنیا ہی کو چھوڑ دینا. زہد کا معنی ہے اگر ملا تو اس کو استعمال کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اگر نہیں ملا تو صبر کیا. تصوف کا معنی ہے ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دینا. اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا. زہد کا معنی ہے کہ نعمت اگر ہے تو اس میں زیادہ تر گھسنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس میں تقلیل کا راستہ اختیار کرتے. آج کے دن میں کتنی مجھے ضرورت ہے, اسے کہتے ہیں قوت, قوت الیوم. آج کے دن کی میری ضروریات پوری ہوتی ہیں. 100 ریال میں تو 101 ریال نہیں کماتے تھے, 100 درہم ہی کماتے تھے. جب 100 درہم پورا ہو جاتا تھا, 50 درہم جتنی کو ضرورت تھی, کام چھوڑ کے طالب علم کے لیے چلے جاتے تھے. اسے زہد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض امہات المؤمنین سے پوچھتے تھے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کھانے کو ہوتا تو کھا لیتے, اور اگر نہ ہوتا تو کیا فرماتے؟ اللہم انی صائم, فوراً نیت کر لیتے, روزہ رکھ لیتے. اسے تصوف کہتے ہیں, اسے زہد کہتے ہیں. اور جو چیز بھی شریعت کے حدود کے اندر ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے, جو ہی شریعت کے حدود سے باہر نکل جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتی ہے. وہ نور شریعت کا جب اس وقت تک ہے جب تک شریعت کے اندر ہے, شریعت کا حصہ ہے. جو ہی شریعت کے باہر کوئی چیز چلی جاتی ہے پھر وہ تاریخ میں ڈوب جاتی ہے, کیونکہ شریعت سے اس کا پھر کوئی تعلق رہتا نہیں ہے. تو تصوف کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, تصوف کا تعلق علم سے نہیں ہے, اور نہ ہی روشنی سے ہے. تصوف کا تعلق ہے جہالت سے, اور جہالت کی تاریکیوں سے ہے, شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ولا الا جفا, اور نہ ہی جفا سے کام لیتے ہیں. فرائض کو چھوڑنے والے, واجبات کو چھوڑنے والے, منہ موڑنے والے, تقصیر کرنے والے, ان کو کہتے ہیں جفا کرنے والے. اور دونوں نے دو ایکسٹریمز لیے ہوئے ہیں, غلو کرنے والے بھی ایک طرف اور جفا کرنے والے دوسری طرف, بالکل ایکسٹریمز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کہاں ہیں؟ امت وسطہ ہے. اور پچھلی امتیں جو ہیں ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں, غلو بھی پایا جاتا تھا اور جفا بھی پائی جاتی تھی. یہودیوں کو دیکھ لیں آپ, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کیا یہ غلو ہے؟ اپنے علماء سے اتنی محبت کرنا کہ ان کو ربوبیت کا درجہ دے دینا. رب کیسے بنایا؟ کسی حلال سے حرام کر دیا, پیروی کی اسے حرام کر دیا, وہ کسی حرام کو حلال کر اس کو حلال سمجھ بیٹھے. وہ ایک جو عالم کہتا ہے وہی دین بن جاتا ہے, اگرچہ تورات اور انجیل کے مخالف کیوں نہ ہو. اسے کہتے ہیں غلو. دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہودی بھی مسلمان ہی تھے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے یہودی نہیں تھے. یہ نام بعد کے رکھے گئے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی تھے, مومن جو تھے ان کی اقتداء اور اتباع کرنے والے مومن تھے, یہودی نہیں تھے, وہ بھی مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موحد جو تھے, متبع سنت, ان کی پیروی کرنے والے, ان کی اتباع کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے. ان سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی امت مسلمہ تھی, اور خاتم النبیین کی امت بھی امت مسلمہ ہے. اور یہ اعزاز ہمیں ملا ہے کہ اس کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسری امت آنے والی ہے. تو جفا تو بنی اسرائیل نے ایک طرف سے غلو کیا کہ اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا, جفا کیسے کی؟ دوسری طرف انبیاء کا قتل کیا. عجب بات ہے کہ نہیں؟ غلو بھی ہے جفا بھی ہے اور دونوں میں انتہا ہے. لیکن امت وسط جب آئی ہے اور صحابہ کرام کو دیکھ لیا واللہ ایسے مثال قائم کی ہے, ایسی مثال قائم کی ہے کہ ان سے پہلے کسی نبی کے صحابی ایسے تھے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین وخاتمهم, وآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل الاصحاب علی الاطلاق. دنیا میں لوگ دوستی پر ناز کرتے ہیں کہ ہماری دوستی ہے, دوستوں کو بڑے قصے سناتے ہیں. کاش کہ دیکھ لیتے, سن لیتے, سمجھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے. جن سے محبت کرنا بھی توحید ہے, عبادت ہے, ایمان ہے, نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بغیر محبت کے ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک دل میں محبت نہ ہو اس وقت تک اس کلمے کا زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کون کہہ دے, کون بتائے گا؟ کیونکہ محبت کلمے کی شرطوں میں سے ہے. شرط مکمل نہ ہو تو عبادت ہی ناقص ہے بلکہ فاسد ہے, کلمہ بھی فاسد ہے بغیر شرطوں کے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امت وسط ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسط ہے. وسط کیا معنی ہے؟ میان روی, عدل انصاف سے کام لینے والے. کیا مطلب عدل انصاف سے کام لینے؟ نہ غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی جفا سے کام لیتے ہیں. صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ نصوص کے سامنے حق کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے, یہ جانتے ہیں. جب نص سامنے جاتا ہے سر جھک جاتا ہے. آمنا وصدقنا کہنا جانتے ہیں, صرف زبان سے نہیں دل سے بھی اور اپنے جسم سے بھی کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ دو پوائنٹ ہیں. تیسرا پوائنٹ جیسا فرماتے ہیں اذ دین الاسلام قد نہى عن الغلو والجفاء. کیوں غلو اور جفا سے دور اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ دین اسلام نے غلو اور جفا سے منع کیا. وامر بالتوسط والاعتدال في الامور كلها, اور حکم دیا میان روی کا, اعتدال کا, شریعت کے ہر معاملے میں. فی الامور کلها, ہر چیز میں. کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اچھا کہیں پہ ظلم کا حکم ہے شریعت کے کسی باب میں, کسی معاملے میں بھی؟ کہیں پہ دین میں غلو کا کہیں پہ ذکر ہے؟ یہ ہمیشہ غلو کی مذمت کی گئی ہے. ایک آیت, ایک حدیث کوئی دکھا سکتا ہے مجھے؟ ہاں کوئی چیز نہیں, یہ نہیں مجھے کوئی دکھا سکتا ہے کہ شریعت نے غلو کی مذمت نہ کی ہو بلکہ غلو کا حکم دیا ہو؟ نہیں ہے نا. لیکن مذمت کے کتنے دلائل ہیں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, گویا کہ ہر امر میں, یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی, مال کے اسراف میں بھی غلو نہ کرو. مال ہم خرچ کرتے ہیں, غلو سے کام لیا جا سکتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسے جا کے ملایا؟ سبحان اللہ. ارے مال تو اپنا ہے, لیکن آپ مال آپ کا اپنا ہے لیکن اس پہ غلو نہیں کر سکتے, حد سے بڑھ نہیں سکتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دین اسلام نے, تیسرا پوائنٹ, دین اسلام نے غلو اور جفا سے منع کیا. وَإِنَّ مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ هَذَا الدِّينِ, اور اس دین اسلام کی بڑی اور ظاہر خوبیوں میں سے کیا ہے؟ العدل والانصاف, عدل وانصاف. وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. عدل وانصاف دین اسلام کی بہت ہی بڑی اور ظاہر اور واضح خوبیوں میں سے ہے. عدم الظلم, ظلم سے رک جانا یا ظلم کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, اور فیصلہ کرنا ہے تو بالقسطاس المستقیم, فیصلہ بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، فیصلے بھی سیدھے ہیں، تول تول کے صحیح طریقے سے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو تیسرا پوائنٹ، دین اسلام نے غلو اور جفا سے منع کیا، اور دین اسلام کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ہے کہ یہ دین عدل و انصاف پر قائم ہے، ٹھیک ہے، تین ہو گئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ خَيْرَ مَنْ يُمَثِّلُ الْوَسَطِيَّةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْوَسَطِيَّةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْإِسْلَامِ سبحان اللہ. وَإِنَّ خَيْرَ مَنْ يُمَثِّلُ الْوَسَطِيَّةِ، اور سب سے بہتر کردار ادا کیا ہے اس وسطیت کا اقوال میں، اعمال میں، اور معتقدات عقیدے میں، وہ وسطیت جو اسلام لے کے آیا ہے، لوگوں کی خود ساختہ وسطیت نہیں، یہاں سے مقصود دین اسلام کی جو قرآن سنت سے ثابت ہے. خیر من یمثلها، سب سے بہتر اس وسطیت کی نمائندگی کرتے ہیں یا سب سے بہتر کردار ادا کیا اس وسطیت کا کون ہے؟ ہم اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت نے. اس کا مطلب ہے باقی جو ہیں، باقی صرف دعوے دار ہیں، جس نے زبان سے کہا اور کر کے بھی دکھایا، شریعت کے ہر معاملے میں، چاہے قول ہو یا عمل ہو یا عقیدہ ہو، تو وہ صرف اہل سنت والجماعت ہی ہیں. الذين تمثلوا الاسلام في جميع امورهم، جنہوں نے اسلام کی نمائندگی کی اپنے ہر معاملے میں، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، وہ خلفائه الراشدین، اور آپ وسلم کے خلفاء راشدین کون ہیں؟ چار خلیفہ راشد، ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم اجمعین، اس ترتیب سے ان چاروں کو کہا جاتا ہے الخلفاء الراشدین. اچھا، اتباع للکتاب والسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، خلفاء راشدین کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع قرآن مجید اور سنت کی کرتے ہوئے، کیسے؟ وفق فهم سلف الامه، سنن جماعت نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہر معاملے میں، شریعت کے ہر معاملے میں انہوں نے جو نمائندگی کی ہے اسلام کی صحیح طریقے سے، کس بنیاد پر انہوں نے نمائندگی کی؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنن جماعت ہی واحد ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کی صحیح نمائندگی کی ہے، قولا فعلا اعتقادا، اور پوری شریعت کے ہر معاملے میں انہوں نے بہترین طریقے سے نمائندگی کی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء الراشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقتداء کرتا ہے، خلفاء راشدین جو راستے کو اپناتے ہیں، اقتداء کرتا ہے، وہ شریعت کو بہترین طریقے سے، شریعت پر بہترین طریقے سے عمل کرنا نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو اس راستے کے علاوہ دین پہ عمل کرنا چاہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت جماعت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کا، خلفاء راشدین کی اقتداء کا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہی راستہ جس راستے کی انہوں نے پیروی کی یا اتباع کیے، یہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، یعنی کہ قرآن سنت سے ہٹ کے انہوں نے کسی اور چیز کی اتباع کرنی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو قرآن اور سنت ہے، لیکن قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے سمجھنے کے بعد، سمجھیں گے کیسے؟ بفہم سلف الامہ، قرآن ہے، حدیث ہے، اور سلف صالحین کی سمجھ ہے. جب یہ معاملہ مکمل ہوا پھر صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی آسان ہوئی. اور اگر قرآن و سنت فہم سلف نہ ہو پھر اقتداء کیسے ممکن ہے؟ ترتیب دیکھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، خلفاء راشدین کی اقتداء، پھر کیسے قرآن سنت کی اتباع کرتے ہوئے، قرآن سنت کی اتباع کیسے کریں گے؟ فہم سلف سے. فهم اچھا فهم سلف کیوں فهم اولى الناس دخولا في هذه الوسطيه کیونکہ جو سلف صالحین ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں جنہوں کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے اور یہی راستہ صحابہ کرام کا بھی تھا سلف صالحین کا بھی تھا یہ سب سے پہلے اس وسطیت میں داخل ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اس وسطیت میں داخل ہونے کا وَإِنَّ كُلَّ مَعْنَ مِن مَعَنِ الْوَسَطِيَّةِ ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى جیسا فرماتے ہیں اور جو بھی وسطیت کے معانی ہیں جس معاملے میں بھی ہے شریعت کے جس حصے میں بھی ہے یا جو بھی خوبیاں بتائی گئیں اس وسطیت کی اعتدال کی میان روی کی عدل و انصاف کی جو اس امت کے لیے ثابت ہے تو حقیقتاً یہ ساری خوبیاں اس وسطیت اعتدال عدل و انصاف کی وہ اہل سنت و جماعت کے لیے سب سے زیادہ نصیب اور سب سے زیادہ حصہ ہے سب سے زیادہ نصیب اور سب سے بلند اور اعلیٰ ان کا حصہ ہے کس کا حصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کیونکہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ یہ وسطیت پر ہم قائم ہیں صوفی بھی کہتے ہیں میں وسطیت پر قائم ہوں اس آیت پہ جب آیت تلاوت کی تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہر گروہ خوش ہو جاتا ہے مزے کی بات ہے ہر گروہ جتنے بھی گروہ موجود ہیں چاہے وہ غلو سے کام کرنے والے ہوں یا جفا سے کام کرنے والے ہوں اب مثال کے جہاد کو دیکھ لیں صوفیوں نے جہاد کے نام کو ہی ختم کر دیا جتنی بھی آیات تھی احادیث تھیں نصوص جتنی بھی تھی جہاد کے تعلق سے الخروج فی سبیل اللہ کر دیا جیسے کہ تبلیغی جماعت سے اس کا ایک مثال دے رہا ہوں میں تو جو بھی نصوص تھی جہاد کی ان نصوص کو سارے تعویل کر کے اخروج فی سبیل اللہ کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں نکلو اور دعوت تبلیغ کے لیے نکلو یہ ایک طرف ہے پھر اپنے آپ وسط امت وسط میں خود شامل کرتے ہیں اگرچہ ہم پہ نصوص کی جفا ہے کہ نہیں دوسری طرف غلو ہے کہ نہیں دعوت اور تبلیغ میں تو تبلیغ بھی عبادت ہے جہاد بھی عبادت ہے ایک کو ترک کر کے عبادت ترک کر کے دوسرے نے غلو سے کام لیا ان کے برعکس دیکھیں آپ طالبان کو دیکھ لیں جہاد کے نصوص میں غلو کیا اور جو جہاد شرعی ہے وہ پیچھے رہ گیا اور خود اس سے بہت آگے چلے گئے تو پھر آپ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم ہی طائفہ منصورہ ہیں اور ہم ہی فرقۃ الناجیہ ہیں اور ہم ہی امت وسط کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت ہی ایک جماعت ہے ایک فرقہ ہے جس کا سب سے زیادہ نصیب اور حصہ ہے اس وسطیت میں کتنے پوائنٹ ہوں گے اب چوتھا پوائنٹ میں ابھی ترتیب پھر بتاتا ہوں میانہ روی اور انصاف کے بہترین کردار ادا کیا اہل سنت والجماعت میں میانہ روی عدل و انصاف یعنی وسطیت کا بہترین کردار یا بہترین نمائندگی دوسرے لفظوں میں کی ہے اہل سنت والجماعت میں پانچواں پوائنٹ اسلام کی صحیح نمائندگی ہر معاملے میں کی ہے اہل سنت والجماعت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور خلفائے راشدین کی اقتداء بھی اہل سنت والجماعت نے ہی کی ہے صحیح طریقے سے چھٹا پوائنٹ اسی پیراگراف میں اسی جملے میں پانچ ہو گیا نا اب پانچ اسلام کی صحیح نمائندگی ہر معاملے میں اہل سنت والجماعت نے ہی کی ہے اسلام کی صحیح نمائندگی کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے اور سلف یعنی صحابہ کرام سلف کی اقتداء سے جن میں قرآن اور صحیح حدیث کی اتباع لازمی ہے اس سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں دین اسلام کی صحیح نمائندگی کی بنیادیں ہیں چھٹے نمبر پہ واحد گروہ جس نے قرآن و سنت کی حقیقتاً صحیح طریقے سے اتباع کی ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت ٹھیک تو صحیح اتباع بھی اسی گروہ نے کی ہے صحیح اسلام کی نمائندگی انہوں نے کی ہے اور قرآن سنت صحیح پیروی بھی انہوں نے کی ہے صحیح پیروی کیسے کی ہے فہم سلف کی بنیاد پر چھٹا پوائنٹ، واحد گروہ جس نے قرآن و سنت کی حقیقتاً صحیح طریقے سے اتباع کی ہے وہ اہل سنت و جماعت. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ذاك الا لانهم الانموذج الامثل للامه التي جعلها الله امه وسطا. اور یہ سب صرف اس لیے کیونکہ اس جماعت ہی بہترین نمونہ ہے پوری امت کے لیے. سبحان اللہ، انموذج نمونہ ہے، الامثل بہترین. کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ دیکھیں بہترین نمونہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کے لیے نہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ٹھیک، تو پھر یہ ارزون جماعت کہاں سے آ گئے؟ صرف زبان کے قول سے نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ سمجھتے ہیں، کر کے دکھائیں نا پتہ چلے. تو ایک ہی گروہ ہے جو قولا وعملا واعتقادا اور شریعت کے ہر پہلو میں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے اتباع کرنے والے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح قول و فعل بہترین نمونہ سمجھا ہے، وہ ایک ہی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے. یہ کیسے بہترین نمونہ ہے کہ زبان سے کہتے ہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور عمل ان کی سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ نہیں. جتنی بھی آج بدعات موجود ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ سمجھنے سے ہوئی آئی ہیں امت میں، یہ شرک اور بدعات آج عام ہے امت میں. اگر واقعی حقیقت آپ سر بہترین نمونہ سمجھا جاتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو آج امت کا یہ حال ہوتا؟ تو زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، ذرا کر کے دکھائے نا عملا پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ امت کے لیے بہترین نمونہ، بہترین نمونہ جو جس گروہ نے کردار ادا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء، قول خلفاء اقتداء بات پہلے سے گزر چکی ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم غلو سے کام لے رہے ہیں، غلو سے منع بھی کرے پھر غلو سے کام لے رہے ہیں، کہ جو کچھ صحابہ کہتے ہیں بس دین بن جاتا اگرچہ قرآن سنت کے مخالف ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کے مخالف ہو. ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو اس وہ فہم مراد ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. کیسے پتہ چلے گا؟ جن مسائل میں ان کا اجماع ہے وہ حجت ہے، جن میں ان کا اختلاف ہے وہ حجت نہیں ہے. یہاں تک تو آ جائے نا، مخالفین تو یہاں تک نہیں آنا چاہتے. یا تو اندھی تقلید سے کام لینا ہے، غلو سے کام لینا ہے، یا صحابہ کرام کے اجماع کا بھی انکار کرنا ہے، جفا سے کام لینا ہے. میں نے کہا نا دونوں طرف سے آپ ملے گا، یا غلو ہوگا یا جفا ہوگا. امت وسط کون ہے؟ جو ان دونوں سے پاک ہے، غلو سے بھی اور جفا سے بھی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول جماعت ہی بہترین نمونہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. اور اللہ نے یہ خبر دی ہے جل شانہ نے کہ بہترین اور سب سے اچھی امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، امت اسلامیہ. اور اس سے کون مراد ہے؟ جب امت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو رسول جماعت ہی مراد ہے، جنہوں نے حقیقتاً اتباع کی ہے قرآن کی اور سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ہے. جی نہیں، پوائنٹ بتاؤں گا ابھی، ابھی سمجھیں، پوائنٹ بعد میں بتاؤں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف غير من فرق وطوائف الأمة. اب اتنی جو ان کو بڑھایا جا رہا ہے رسول جماعت کو، وجہ کیا اتنے بڑھانے کی؟ کوئی وجہ ہے یا یوں ہی بس مدح کیے جا رہے ہیں اور ان کو یعنی ان کو مقام سے بڑھا کر کوئی ہم باتیں کر رہے ہیں؟ بے بنیاد بات ہے یا بنیاد کی کوئی علمی بات ہو رہی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں امت خیر امت للناس ہے، اخرجت للناس، جیسے اللہ نے خبر دی ہے. اور الطائفہ ایک ہی جو گروہ ہے، طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ، فرقے سے بھی چھوٹا، طائفہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہے طائفہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے. تو الطائفہ الوحیدہ، اکیلا گروہ جس نے صحیح متابعت قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، متابعة المحضة 100% یقینی اور صحیح متابعت، جسے پیور متابعت کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یعنی خواہش نفس کا ذرہ برابر بھی چیز ملاوٹ نہیں ہے، نہ باہر سے کوئی چیز ہے، متابعت ہے تو مکمل طریقے سے متابعت ہے، اور اسی کا نام اتباع ہے، جسے کہتے ہیں حق الاتباع. بخلاف غیرہم من فرق و طوائف الامہ، ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں امت میں اور گروہ ہیں، فانہم ما من فرقۃ ولا طائفۃ الا ولها من الاقوال والاعتقادات ما يخالف کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ان کے علاوہ اس ایک گروہ جماعت کے فرقے کے علاوہ باقی جتنی بھی فرقے ہیں امت میں، ان کے اقوال اعتقادات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ایسی چیزیں ضرور ملیں گی جو قرآن مجید قرآن وسلم سنت کی مخالف نظر آتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع اهل السنه والجماعه، حق خالص جس میں کوئی باطل شامل نہیں ہے، پیور حق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. وهذا معروف بالتتبع في كثير من العقائد والاصول، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے، یہ بات معروف ہو جاتی ہے جب تتبع کیا جاتا ہے عقیدے کی بہت سارے مسائل اور اصول کے مسائل کو جب دیکھا جاتا ہے. تتبع کا مطلب ہے ایک کے بعد مسئلہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر دسواں، پھر ایک قسم کے مسائل کو دیکھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، جب عقیدے میں دیکھا گیا اور اصول میں دیکھا گیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ حق 100% جو ہے، جس میں باطل کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہے، وہ صرف اہل سنت جماعت کے پاس ہے، اہل سنت جماعت کے ساتھ ہے. پیشہ سے فرماتے ہیں لذلك كان اهل السنه خير فرق هذه الامه، اس لیے اہل سنت جو ہیں وہ اس امت کے سب سے بہترین فرقوں میں سے تھے. کہ رسول جماعت بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے، لیکن یہ وہ فرقہ ہے جو تفرقہ نہیں چاہتا تھا، جس کو دوسرے چھوڑ کے گئے ہیں فرقے فرقے بن کے. ایک ہوتا ہے آپ خود جماعت کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، فرقہ بن جاتے ہیں، طائفہ بن جاتے ہیں، اور ایک یہ جو چھوڑتا نہیں، حق پر قائم ہے، دوسرے اسے چھوڑتے جا رہے ہیں، جو آخر میں بچے گا وہ فرقہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ یہ آپ کی ہتھیلی ہے. کوئی یہاں سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی یہاں سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی یہاں سے، کوئی یہاں سے، بچے گا کیا؟ یہ جو بچا ہے یہ فرقہ بچا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی فرقہ بچ گیا، اگرچہ اس نے اپنا فرقہ کا نام دیا ہی نہیں، نہ ہی وہ فرقہ ہے، لیکن جب دوسرے چھوڑ کے گئے ہیں تو آخر میں بچا فرقہ ہی بچا. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لذلك كان اهل السنه خير فرق هذه الامه، اهل سنت اس امت کے سب سے بہترین فرقوں میں سے، واوسط طوائفها، اور ان کے جتنے بھی گروہ ہیں ان گروہوں میں سے عدل انصاف پر قائم، معنی روی پر عمل کرنے والے، فهم الطائفة المنصورة، یہی گروہ جو ہے جماعت سے طائفہ منصورہ بھی ہے، وهم الفرقة الناجية، اور اسے فرقة الناجية بھی کہا جاتا ہے. کتنے نام ہوئے؟ اہل سنت والجماعت ایک، پھر طائفہ منصورہ، پھر فرقة الناجية. دلائل آگے پوری کتاب میں تفصیل کے ساتھ ہیں، جلد بازی نہ کریں، صرف نام، صرف ابھی انٹروڈکشن ہو رہا ہے، یہ نام جو نئے نئے آ رہے ہیں ان ناموں کو ابھی یاد کرو، دلائل پوری تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، کوئی بات انشاءاللہ بغیر دلیل کیے نہیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. ساتواں پوائنٹ نوٹ کر لیں، سب فرقوں سے بہترین فرقہ جو عدل و انصاف پر قائم ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اسی کو طائفہ منصورہ اور فرقۃ الناجیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ چیز ایڈ کر لیں، فرقوں میں سے سب سے بہترین فرقہ، یعنی امت کے فرقوں میں سے، معروف بات ہے، فرقوں میں سے سب سے بہترین فرقہ جو عدل انصاف پر قائم ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، طائفہ منصورہ وفرقۃ الناجیہ بھی کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهُمْ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنُ تَيْمِيَةِ رَحِمَهُ اللَّهِ، اور یہ ویسے ہیں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، وَسَطٌ فِي النِّحَلِ كَمَا أَنَّ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَسَطٌ فِي الْمِلَلِ. یہ کوڈ ورڈ ہیں کیا؟ یہ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. وسط فی النحل، فرقوں میں وسط یہی ہے، عدل صاحب پر قائم، میان روی پر قائم. کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. فرقوں میں میان روی پر عدل صاحب پر کون قائم ہے؟ اہل سنت والجماعت قائم ہے. طائفہ منصورہ اور فرقۃ الناجیہ ایک ہی سارے. کما ان ملت الاسلام وسط فی الملل، جیسا کہ دین اسلام عدل و انصاف پر قائم دوسری ادیان کے سامنے. ملل ادیان ہے نا، جمع ملہ ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونزم ہے، جتنے بھی ازمز ہیں، دین اسلام عدل و انصاف پر قائم ہے. میں نے روی پر قائم ہے کہ نہیں پورے ادیان میں سے؟ اسی طریقے سے رسول الجماعت بھی اس مسلمانوں کو فرقوں کے اندر وہی ایک یہی ایک فرقہ ہے جو عدل و انصاف اور میان روی پر قائم ہے. واضح ہے؟ شو صاحب فرماتے ہیں، ومن المعلوم ان اہل السنۃ والجماعۃ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم التابعون لهم باحسان ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم الى يوم الدين. اچھا، آٹھواں پوائنٹ، اہل سنت جماعت کون ہے؟ ابھی تک یہ خوبیاں بتاتے رہے اہل سنت جماعت بار بار آئے، یہ بھائی ہے کون؟ جیسا فرماتے ہیں یہ بات معلومات یعنی معلوم ہے کہ اہل سنت جماعت ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. اہل سنت جماعت کوئی باہر سے یہودیت سے گروہ نہیں ہے، یا نصرانیت سے آیا ہے؟ یہ گروہ آج کا ایجاد کردہ گروہ نہیں ہے، یا دو تین صدیوں پرانا گروہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. ابن تیمیہ نے اسے ایجاد کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اسے ابن وہاب نے اسے ایجاد کیا ہے، بعض کہتے ہیں اسے احمد بن حنبل نے ایجاد کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن المعلوم ان اہل سنۃ والجماعۃ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. میں نے کہا دلائل تفصیل آئے گی، فکر نہ کریں آپ. ابتدا یہاں سے صحابہ سے کیا نا، اب صحابہ سے ثابت کریں گے تو اس زمانے میں یہ نام موجود تھا. ٹھیک، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم التابعون لهم بإحسان. دوسرے نمبر پہ التابعون لهم بإحسان. صحابی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ من هو الصحابی؟ جب کہتے ہیں ابو بکر صحابی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل صحابی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، تعریف پتہ چلا، تعریف کیا ہے؟ جس نے ایک شخص تاکہ سب کو سمجھ آئے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، امیر بھی کہتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان لے کے آیا ہو اور وفات بھی اسی ایمان پر ہو. سیدنا عبداللہ بن مکتوم نبینا تھے، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، صحابی تھے کہ نہیں؟ تو تعریف میں تھوڑے سے خلل ہے. کیا خلل ہے؟ ملاقات. بارک اللہ فیک. دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات کافی ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پہلی شرط. دوسری شرط ہے ایمان کی حالت میں، ورنہ ابو جہل نے تو ملاقات کی کہ نہیں، ابو لہب نے بھی کی ہے کہ نہیں، لیکن ایمان کی حالت تھی نہیں تھی. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے ذرا، ایک بڑی علمی بات کرنے جا رہا ہوں میں. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نمبر ایک. نمبر دو ایمان کی حالت، نمبر تین وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی اگرچہ بیچ میں ردت بھی آئی ہو، کوئی سے متد ہو گیا پھر توبہ کر لی، لیکن موت اس کے ایمان پر ہی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ہی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تب بھی اسے صحابی کہتے ہیں. اچھا، سے بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے، جب حوض کوثر پر بعض لوگ جائیں گے تو فرشتے روک لیں گے. میدان میشن حوض کوثر ہے، فرشتے روک رہے ہیں. تو آپ سے نہ فرمائیں گے اصحابی اصحابی, دوسری روایت میں اصحابی اصحابی, میرے صحابہ میرے صحابہ, کیوں روک رہے ہو؟ تو روافض نے کہا صحیح تمہاری صحیح بخاری میں دلیل ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے, ان کو حوض کوثر سے روک دیا گیا. کیا جواب ہے اس کا؟ اس مقدمے سے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے, ان کی بات درست ہے؟ اگر ظاہراً صحابی بھی لیا جائے, چلو ہم مان لیں کہ صحابی تھے, ٹھیک ہے, اچھا, تو کیا واقعی صحابی مرتد ہو گئے تھے اور ان کی بات درست ہے بخاری کی روایت میں آیا ہے؟ تو کیا جواب ہے, کس کے پاس جواب ہے؟ جی آپ کے پاس ہے. جی
صحابی تو نہیں, صحابی کی جو تعریف ہے اس میں ساری عمر داخل نہیں.
یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو صحابی بھی مرتد ہو گئے بعد میں, ٹھیک ہے نا, بعض ایسے بھی تھے جو مرتد ہو گئے تھے, لیکن کیا سارے سے مراد سارے صحابہ ہیں؟ سارے صحابہ مراد نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا دوسری بات, یہ صحابی نہیں ہیں, حقیقتاً صحابی نہیں ہیں. صحابی کی شرط کیا ہے؟ کہ وفات بھی اسی ایمان پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابی تھا, سامنے ایمان لے کے آیا, بعد میں مرتد ہو گیا. شرط کیا ہے صحابی کی؟ کہ وفات بھی اسی ایمان پر ہو. بعد میں مرتد ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مومن تھا, بعد میں مرتد ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے مطابق فرما رہے ہیں اصحابی, سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے. بعد میں جب مرتد ہوئے, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ نہیں جانتے آپ کو انہوں نے کیا چیز نئی کی دین میں, یہ کیا نیا کیا, دین اسلام چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق صحابی حقیقتاً صحابی نہیں, کوئی صحابی کی تعریف میں ہی نہیں ہے. تعریف کیا ہے صحابی کی؟ شرط ہے تیسری کی, کیا شرط ہے؟ وفات بھی اسی ایمان پر ہو. کیا وفات ایمان پر ہوئی؟ نہیں. تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو دائرۂ اسلام سے خارج ہو گئے تھے, جن کے خلاف صرف بکر صدیق نے بھی جنگ کی تھی, اگرچہ ظاہراً صحابی تھے, حقیقتاً صحابی نہیں تھے, نہ ان کو صحابی کہا جاتا ہے, واضح ہے. لیکن اس حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ, بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو مرتد ہو وہ صحابی تھا ہی نہیں, اور نہ ہی اسے ہم صحابی کہتے ہیں. تو حقیقتاً وہ صحابی تھا ہی نہیں, بلکہ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے, علم غیب مطلق, سبحان اللہ, واضح دلیل ہے. اور عجب ہے بعض ایسے لوگوں پر جو کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ہے, بعض جاہل لوگوں نے دیا ہے, وہ کہتا ہے اس حدیث میں ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے. جناب کہاں سے ثبوت ہے؟ لا ادری, واضح لفظ ہے, نہیں جانتا. کہتے نہیں, لا ادری ایسے جیسا کہ لا اقسم بیوم القیامہ, مزید تأکید ہے, لا ادری سے مراد ہے میں ضرور جانتا ہوں, سبحان اللہ. تو حدیث کی ابتدا اس کی انتہا سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں؟ اگر مان بھی لیا جائے شیخ الاسلام کی بات کو, جو کہ بالکل باطل ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے, تو پھر جب روک دیا گیا چھوڑا کیوں نہیں ہے پھر؟ جب جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً جانتے تھے, تبدیلی بھی کی, پھر صحابہ کیوں کا؟ بلکہ دوسرے لفظوں میں شیخ الاسلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ بھی محروم ہوئے حوض کوثر سے, نعوذ باللہ, بعض صحابہ بھی, اور یہ بڑی زیادتی ہے, اور اس کا نتیجہ ہے جہالت, وجہ جہالت اور نتیجہ یہ گمراہی ہے. تو اصحابی یا اصحابی سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے, اگرچہ صرف صحابہ ہی سے مراد نہیں ہیں, لیکن جو لوگ ظاہر کو لفظ لے کے کہتے صحابی ہی تھے, حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تو صحابی, حقیقتاً صحابی نہیں تھے, کیونکہ صحابہ کی تعریف جو رسول الجماعت کے نزدیک واضح ہے, وہ اس تعریف میں نہیں اترتے. الغرض تابعی کون ہے؟ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی, بس ملاقات کی, صحابہ سے کس پر ایمان کی حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں, اور وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں التابعی. تعریف یاد ہو رہی ہے کہ بس بعض ساتھی کہہ رہے ہیں, بعض بالکل خاموش ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟
تابعی کہتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی اور وفات بھی ایمان کی حالت میں.
بارک اللہ فیک, الحمدللہ.
جیسا مدعا اللہ کے طور پر جو نا غیر علم نہیں ہے,
جی امتا وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اس چیز گواہی دے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا علم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ علم تھا، اور جو امتی تھے. اب نماز کا کیسے پتا چلے گا؟ علامت ہوگی نمازی کی، گواہی دیں گے یہ نمازی ہے، یہ شخص میرا امتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر، یہ مطلب یہ نہیں کہ اسے علم غیر مطلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس چیز کا علم ہے اس علم کے احاطے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے. اسے ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہر حرکات اور سکنات سے واقف ہیں اور ہر چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اسے ہرگز مراد یہ نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن سار علی منہجہم، تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر ومن سار علی منہجہم وسلک طریقتہم الی یوم الدین، پھر ہر وہ شخص جو کہ راستے کو اختیار کرنے والا ہے، ان کے منہج پر چلنے والا ہے تا قیامت. آج بھی یہ گروہ موجود ہے کہ نہیں؟ نہ صحابی نہ تابعی، تو کون ہے یہ؟ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تعریف رسول دو جماعت کی. لفظی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو سنت پر جمع ہوئے، یعنی سنت والجماعہ جماعت ہے اور سنت کا لفظ ہے، وہ یہ وہ لوگ جو سنت پر جمع ہوئے. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے، ٹھیک ہے. ولم يتسمى اهل السنه والجماعه بهذا الاسم اهل السنه والجماعه الا بعد ما ظهرت البدع. اچھا، تو یہ اسلام کی ضرورت کیا پڑ گئی بھائی؟ مسلمان تھے ہم لوگ، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مسلمان تھے، صحابہ کرام کے زمانے مسلمان تھے، تو اسلام کی ضرورت کیا پڑ گئی اور کب پڑی ہے؟ شیخ صاحب فرمائے ولم يتسمى، اور یہ نام نہیں رکھا گیا، کون سا؟ اہل سنت والجماعت، بهذا الاسم، اس نام سے اہل سنت والجماعت، الا استثناء ہے، سوائے اس کے کہ جب بعد ما ظہرت البدع، جب بدعت کا ظہور ہوا اس کے بعد اب یہ نام رکھا گیا ہے. وتعددت فرق الضلال، اور فرق الضلال گمراہ کی فرقے بھی زیادہ ہو، متعدد ہو گئے. واخذ كل يدعو الى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر الى الاسلام، اور ہر گروہ نے اپنے بدعت کی طرف بلانا بھی شروع کیا اور اپنے خواہش نفس کی طرف بلانا بھی شروع کیا، اس کے باوجود کہ وہ اپنے نسبت اسلام کی طرف ظاہرا کرتے تھے. سب مسلمان ہیں لیکن بلاتے بدعت کی طرف تھے، تھے مسلمان، سب مسلمان تھے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ آٹھ ہو گئے، آٹھواں پوائنٹ ہو گیا نا. اصول جماعت کون ہے؟ جواب مل گیا. اب یہاں پہ نواں پوائنٹ، آٹھواں اصول جماعت کون ہے؟ یہ جو پوری تعریف ہے اس کے جواب ہے، اس سوال کا جواب ہے. آٹھواں پوائنٹ، یہ نہیں، اٹھواں پوائنٹ سوال لکھے نا، اہل سنت والجماعت کون ہے، تب پتہ چلے کہ یہ ہے. نواں پوائنٹ اس جملے سے، یہ نام اہل سنت والجماعت کب وجود میں آیا؟ ٹھیک ہے، کب وجود میں آیا؟ جب اہل بدعت کا ظہور ہوا، گمراہ فرقے کا وجود ہوا. جب اہل بدعت کا وجود ہوا تو اسلام کا بھی وجود ہوا، جب تک وہ نہیں تھے تو اسلام کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم سب مسلمان تھے.
جب ہجرت کا ظہور ہوا،
ہاں،
اس وقت وجود میں
آیا، تب یہ نام وجود میں آیا. ومن هنا كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غير من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة. اور اب یہ بات لازمی تھی اہل حق کے لیے کہ وہ اپنے کچھ ایسے نام رکھیں جن سے ان کی پہچان ہو دوسرے فرقوں سے، جو وہ بدعت فرقے ہیں جن کے عقیدے میں انحرافات ہیں، تاکہ ان سے نمایاں ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور ان کی پہچان ان سے الگ ہو. فظہرت حینئذ اسماءهم الشرعیہ المستمدۃ من النصوص الشرعیہ، المستمدة من نصوص الشرعية، تب ان کے وہ نام وجود میں آئے جو نصوص شرعیت سے ہی لیے گئے ہیں، باہر سے نام نہیں آئے. یہ نصوص شرعیہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث. فمن اسمائهم، ان کے اسماء میں سے، اہل السنہ ایک نام ہے، نمبر ایک. نمبر دو، واہل السنۃ والجماعۃ. نمبر تین، والفرقۃ الناجیہ. نمبر چار، والطائفۃ المنصورہ. نمبر پانچ، واہل الحدیث والاثر. پانچ اور چھ، پانچ اہل الحدیث اور چھ اہل الاثر. نمبر ایک اہل السنہ، نمبر دو اہل السنۃ والجماعۃ، نمبر تین الفرقۃ الناجیہ، نمبر چار الطائفۃ المنصورہ، نمبر پانچ اہل الحدیث، نمبر چھ اہل الاثر. سب کا ایک مطلب ہے، آپ الگ الگ کر رہے ہیں نا. وہ عطف کی وجہ سے اہل کو ایک مرتبہ لکھا ہے، یعنی اس سے اہل الحدیث و اہل الاثر دو ہیں. الاثر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، عربی ٹیکسٹ کو دیکھتے رہے اگر کچھ لکھنا ہے، اس کو بغیر کچھ نہ لکھیں. دسواں پوائنٹ، یہ نام کیوں وجود میں آیا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی، رسول جماعت یا دوسرے نام جو ہیں کیوں وجود میں آئے، تاکہ اپنے آپ کو ان اہل بدعت سے نمایاں کر دیں، الگ کر دیں. جب اہل بدعت نے اپنے بدعت کی طرف بلانا شروع کیا، نام وجود کب ہوا، کب الگ سوال ہے، کیوں الگ سوال ہے. نواں پوائنٹ کب، دسواں پوائنٹ کیوں، کب، جب یہ فرقے وجود میں آئے، کب وجود میں. صاحب کا زمانے ہی میں وجود میں آئے کہ نہیں، جیسے آگے تفصیل آئے گی. میں کہ یہ جماعت تفصیل آگے آئے گی، کب، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی. جب، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بدعت تھی، جب بدعت وجود میں آئی تب یہ نام بھی وجود میں آیا، جب یہ بدعت نہیں تھی تو نام بھی. دسواں پوائنٹ، یہ نام کیوں وجود میں آیا، آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی. کون سا نام ہے اب، اہل سنت جماعت ہے، اہل سنت ہے، جتنے بھی نام بتائے ہیں، جواب کیا ہے اس کا. جب اہل بدعت نے اپنے بدعت کی طرف بلانا شروع کیا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہے، تب اہل سنت والجماعت کے لیے لازمی تھا، جو حق پر قائم تھے، کہ وہ اپنا ایسا کوئی نام بیان کریں جن سے وہ ان اہل بدعت سے الگ ہو جائیں اور ان کی پہچان واضح ہو جائے دوسروں سے. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة، لیکن جب بعض اہل بدعت کے گروہوں نے یہی نام استعمال کرنا شروع کیا، اہل سنت، کیا واقعی کسی نے کیا ہے؟ آج کون کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت؟ آج بریلوی کہتے ہیں میں اہل سنت، بلکہ عرف بن چکا ہے انڈیا پاکستان میں. دیکھیں آپ، اہل سنت کون ہے؟ بریلوی. حدیث و اہل سنت، ان کو حدیث کہتے ہیں، پتہ ہے؟ کوئی اہل سنت کہہ دے تو حدیث نہیں ہے وہاں پہ، اس کا مطلب بریلوی ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اہل سنت میں سے ہو، یعنی ذرا دھیان سے وہاں پہ جا کے، یہ نہیں کہ میں اہل سنت ہوں، سمجھے بریلوی ہے. وہاں پہ کہنا میں اہل حدیث ہوں، تو تب پتہ چلتا ہے اہل حدیث ہیں، اہل سنت سے مراد بریلوی ہیں. تو شخص فرماتے ہیں، اور یہ صرف ان کے زمانے کے نہیں ہے، ہر زمانے میں ایک بدعتی، ایک سے زیادہ بدعتی گروہ آتے کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں، اپنا نام رکھ دیتے تھے بدعت کو چھپانے کے لیے. خوبصورت نام ہے نا، اب بریلوی برا نام لگتا ہے نا، بریلوی کیا خیال ہے؟ کوئی بریلوی اچھا نام لگتا ہے؟ اہل سنت کا دیکھ کتنا خوبصورت نام ہے. اب جیسے کہ دیکھیں آپ، وہابی نام خود ایجاد کیا نا، محمدی کتنا خوبصورت نام ہے. اگرچہ وہابی بھی اچھا ہے، وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اکثر وہاب سے واقف نہیں ہے، لیکن محمد سے کون واقف نہیں ہے. اور شیخ صاحب کا نام کیا تھا، محمد بن عبد الوہاب تھے یا عبد الوہاب بن محمد تھا؟ ان لوگوں نے کیسے الٹا کر دیا. محمدی اچھا نام تھا، ہر بندہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا، کون اعتراض کرتا کہ محمدی گروہ ہے جی؟ کوئی اعتراض کرتا؟ جاہل بھی اعتراض نہ کرتا. لیکن جب وہابی کہا، نیا گروہ وہابی نکلا ہے، جھوٹی تہمت لگائی ہے، اگرچہ انصاف سے کام لیتے، یہ بھی غلو سے کام لیا، جفا سے کام لیا ہے نا، ٹھیک ہے، تہمت لگائی ہے. اہل علم کو پتا چلا ہے نا، جو جاہل کون بتاتے ہیں، وہابی ڈرتے ہیں وہابی سے، اللہ کی قسم. بعض ایسے گاؤں ہیں کہ نا وہابی آ گئی ہوں کانپتے، سمجھے کوئی بلا آ گئی ہے. جس کو گالی دینا، گالی نہ تو وہابی کہو نا، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا, انہی سے لوگوں سے جو اپنے اہل سنت کہتے ہیں. تو جیسا فرماتے ہیں, لیکن جب بعض گروہوں نے اہل بدعت میں سے اپنے آپ اہل سنت کہنا شروع کیا اور وہم لیسوا علی معتقد اہل سنت والجماعہ, اور حقیقت اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم نہیں تھے, من ہونا تسمى اہل سنت والجماعت بالسلفیین, یہی وجہ ہے, یہیں سے اہل سنت والجماعت نے اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کر دیا. اب پھر دیکھیں نام میں وہ نام باقی رہا, وہ نام دیکھیں اہل سنت والجماعت اہل سنت اس سے دوری اختیار نہیں کی, یعنی کام اہل سنت میں سے نہیں ہے. ذرا غور سے بات سمجھیں, ذرا اگر کوئی اہل باطل میں سے اپنا کوئی صحیح نام رکھ دیتا ہے تو اس صحیح نام کو فرق نہیں پڑتا, لیکن صحیح نام والے اپنے اس صحیح نام کو رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اس سے زیادہ نام رکھ دیتے ہیں تاکہ اس نام کے ساتھ ساتھ ان کی مزید جو ہے پہچان واضح ہو جائے. بس یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت میں سے نہیں ہیں, خبردار اہل سنت میں سے ہیں, اگرچہ روافض کو برا لگے یا ان جھوٹے سنت میں سے لوگوں کو برا لگے. ومن هنا تسمى اهل السنه والجماعه بالسلفيين واطلقوا على دعوتهم الدعوه السلفيه, اور اپنی دعوت کا نام رکھ دیا دعوه السلفيه. فقيدوا ذرا غور سے سنیں, فقيدوا اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. سلفی کا لفظ کہاں سے آیا؟ سلف صالحین سے. کیا کرداری سلف صالحین کا, کیا کوئی خوبی ہے ان لوگوں کی کہ قرآن اور صحیح حدیث قرآن سنت کو سمجھا ہے ان سلفیون نے سلف کی سمجھ کے مطابق. قید ہے, وہ سلف ہی نہیں ہے جو سمجھتا ہے اپنی مرضی سے یا اپنے امام کے قول کی مرضی سے سلف کی سمجھ کے مخالفت کرتا ہے, وہ کبھی سلف ہی ہو نہیں سکتا اگرچہ اپنے آپ کو ہزار مرتبہ سلفی لیبل لگائے. سلفیت کوئی یعنی کوئی صرف ایک کھوکھلا ٹائٹل نہیں ہے, جس سٹیکر ہوتا ہے نا یوں یہاں پہ لگا دیں تو سلفی بن جاتا ہے, نہیں, ایک منہج کا نام ہے جو ایمان اور عمل صالح پر قائم ہے, صحیح عقیدے پر قائم ہے, صحیح منہج اور راستے پر قائم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ان سلفیین, ابھی تو اہل سنت جماعت میں سلفی آ گئے, اب یہ جو سلفیین ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اطلقوا علی دعوتهم دعوۃ السلفیہ, اپنی دعوت کا نام دعوۃ السلفیہ رکھا ہے. فقیدوا اتباع الکتاب والسنۃ بفهم السلف الصالح, انہوں نے کتاب و سنت کی قید لگائی ہے کہ اس سے باہر نکلے گے نہیں, ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے تو سلف صحیح سمجھ کے مطابق ہی سمجھنا ہے, ورنہ خاموشی اختیار کرنی ہے, دوسرا راستہ نہیں ہمارے پاس. کون ہے سلف صالحین؟ جیسا فرماتے ہیں من الصحابۃ والتابعین ومن تبعهم بإحسان. الحمدللہ, تاکہ یہ اوپر بھی وضاحت ہو چکی, دوبارہ وضاحت ہو رہی ہے تاکہ کوئی شخص کسی کے گمان میں بات نہ آئے, جب ہم سلفی کہتے تو سلف صالحین ہمارے کوئی اور ہیں. بریلوی کے صحابہ سلف ہیں کہ نہیں؟ بریلویوں کے, وہ بھی زبان سے تو کہتے ہیں, چھوڑے حقیقت چھوڑے یار, لیکن ان کے ساتھ چلتے ہیں. سپاہ صحابہ بنی ہے, صحابہ کرام سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جماعت اسلامی ہو, جماعت تبلیغ ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں, یہ حزبی ہیں, یہ اخوانی, سب صحابہ کرام کو سر پہ رکھتے ہیں, لیکن ان کی سمجھ کو لیتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی ہمارا ان کا جھگڑا ہے. آپ سر پہ بٹھاتے ہو نام سے, ہم آنکھوں اور سر پہ بٹھاتے ہیں کام سے, ہم کچھ نظر نہیں آتا, ہمیں اندھے ہیں. راستہ ان کا ہے, ایک روشن راستہ, اسی پہ ہم چلتے ہیں. تمہارے اپنے اپنے راستے, ہر بندے کا اپنا راستہ, اپنی مرضی ہے, جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہے اپنے پیچھے جماعت لگا لیتا ہے اور ایک گروہ بن جاتا ہے. دعوے کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے, جان بعد میں قربان کرنا, پہلے راستے کو, ان کی فہم, ان کے منہج کو تو اپنا لو نا. کتنی تواضع قول اور عمل میں, عمل کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من الصحابہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها, اور ان میں سے خاص طور پر وہ جو معروف تھے سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے اور ان میں امام بھی معروف تھے. واجتناب البدعة والتحذير منها, اور خاص طور پہ وہ لوگ ان سلف صالحین میں سے, خوبیاں دیکھیں ذرا, سلف صالحین میں سے دیکھیں, دو لوگوں کا علم تقوی برابر تھوڑی ہے, ان میں سے بھی وہ خلاصہ اور وہ بہترین لوگ جو سنت مضبوطی سے پکڑنے والے, تھامنے والے تھے, اور امام امامت سے پہچانے جاتے تھے کہ امام ہے، چاہے صحابہ کرام کا زمانہ ہو، چاہے تابعین کا زمانہ یا اتباع التابعین کا زمانہ ہو، اہل علم الفضل و امامت والے لوگ جو کیا پہچانے، سنت کو مضبوط سے تھامنے والے لوگ. اور دوسری بات، واجتناب البدعت والتحذیر منها، بدعت سے دور اختیار کرنے والے، اجتناب کرنے والے اور اس سے آگاہی کرنے والے بھی، تحذیر کرنے والے بھی. اور یہ دونوں لازم الامر، جتنا کوئی شخص سنت کے قریب ہوگا، مضبوطی سے تھامے گا، اتنی دیکھے سنت سے وہ دور اختیار کرتا ہے، اس سے تحذیر بھی کرتا ہے. گیارہواں پوائنٹ آخری اس آج کے درس میں، سلفی نام کی کیا ضرورت پڑ گئی، سلفی نام کیا ضرورت پڑ گئی، کیا جواب ہے، جلدی سے کون بتائے گا؟ جب بعض بدعتوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا، تب ان سے تمیز اختیار کرنے کے لیے، اپنی پہچان کو قائم رکھنے کے لیے سلفی کا لفظ وجود میں آیا. اور سلفی سے مراد ہے کون؟ صحابہ کرام، تابعہ و تابعین، ان کے راستے پر چلنے کو اتباع کرنے والا. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.